سفیر 7 نومبر کے سربین کے ساتھ شفیع رقی جامعی کا سلام۔ عراقی شہر موصل پر قابض نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی کے بعد اب شام کے شہر رقہ پر بھی چڑھائی کا اقدام، یہ حکمت عملی ہے کیا؟ تجزیہ کار بولا،
کوشش ہے کہ داعش کے اوپر مختلف فرنٹس کے تھرو پریشر ڈالا جائے، کیونکہ موصل کی کامیابی وہ تبھی ہوگی جب کہ دونوں طرف سے سکویز کیا جائے۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ شام کے شہر رقہ میں سیرین ڈیموکریٹک فورس نے پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ کارروائی کا فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب عراقی شہر موصل میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف حتمی فوجی کارروائی جاری ہے۔ تفصیل سنیے نازیہ گلزار سے۔
رقہ میں کارروائی کرنے والی سیرین ڈیموکریٹک فورسز میں مقامی سطح پر عرب جنگجو شامل ہیں، تاہم اکثریت کرد پیشمرگہ فوجیوں کی ہے۔ آپریشن کا مقصد موصل کارروائی کے دوران جنگجوؤں کو شام کے شہر رقہ میں جمع ہونے سے روکنا ہے۔ سیرین ڈیموکریٹک فورس کو اس لڑائی میں امریکہ اور اتحادی ملکوں کی فضائیہ کی مدد حاصل ہے۔ یہ شہر گزشتہ 3 برس سے داعش کے کنٹرول میں ہے۔ رقہ کی لڑائی میں حصہ لینے والی ایس ٹی ایف کے جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ وہ رقہ کو آزاد کروانے کے لیے پرعزم ہیں۔ تاہم بی بی سی کے نامہ نگار مارک لوئن کے مطابق رقہ کو داعش سے آزاد کرانے کی جنگ طویل اور انتہائی سخت ہو سکتی ہے۔
امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم کا آخری دن آ پہنچا ہے۔ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن صدارتی امیدوار انتخابی مہم کے اس آخری مرحلے میں اہم ترین ریاستوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی پر غیر مناسب رویے کا الزام لگایا ہے۔ نازش ظفر سے تفصیل سنیے۔
امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان ایف بی آئی کی جانب سے ہلری کلنٹن کو ان پر لگے الزام سے بری کیے جانے کے بعد دیا ہے۔ ہلری کلنٹن پر ای میلز افشا کرنے کے معاملے میں مجرمانہ فعل کے ارتکاب کا الزام تھا۔ ایف بی آئی اے کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ تازہ تحقیق میں ایسا کچھ نہیں ملا جس سے ادارے کے گزشتہ موقف میں تبدیلی آئے۔ ہلری کلنٹن کی انتخابی مہم کے منتظمین کی جانب سے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس مسئلے کا حل خوشکن ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخاب سے ایک دن قبل اس ڈرامائی تبدیلی سے ہلری کی مہم پر چھائے ہوئے بادل چھٹ گئے ہیں۔
حکومت پاکستان نے قومی سلامتی کے منافی خبر کے شائع ہونے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ یہ خبر 7 اکتوبر کو انگریزی اخبار ڈان میں شائع ہوئی تھی، جس میں غیر ریاستی عناصر یا غیر قانونی تنظیموں کے معاملے پر فوج اور سول حکومت میں اختلاف کا ذکر کیا گیا تھا۔ تاہم حکومت اور فوج دونوں نے اس خبر کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے عبداللہ فاروق کی۔
پاکستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق اعلیٰ سطح کی اس 7 رکنی کمیٹی کی سربراہی ریٹائرڈ جج جسٹس عامر رضا خان کو سونپی گئی ہے۔ کمیٹی کے ممبران میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ طاہر شہباز، محتسب اعلیٰ پنجاب نجم سعید اور وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عثمان انور شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اس تحقیقاتی کمیٹی میں پاکستانی خفیہ اداروں، آئی ایس آئی، ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو کا بھی ایک ایک نمائندہ شامل ہوگا۔
پاکستان ہی سے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے فوجی عدالتوں میں 9 افراد کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ ان میں 2014 میں پشاور ایئرپورٹ پر پی آئی اے کے طیارے پر فائرنگ کے مجرم بھی شامل ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر آج دوسرے روز بھی ہندوستان اور پاکستان کی افواج کے درمیان حالات کشیدہ رہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے الزام لگایا کہ بھارتی فوج نے آج پھر فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور سول آبادی پر گولے برسائے، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر انڈیا کے دارالحکومت دلی میں فضائی آلودگی میں خطرناک اضافے سے نمٹنے کے لیے ریاستی حکومت نے 10 نکاتی پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ آئندہ 3 دنوں کے لیے دلی کے تمام سکول بند رہیں گے، جبکہ مصنوعی بارش پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ تفصیل سنیے شیراز حسن سے۔
ریاست کے وزیر اعلیٰ نے لوگوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ 10 دنوں کے لیے دہلی کے جنوب میں واقع بدر پور پاور پلانٹ کو بھی بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ 5 دنوں تک تعمیری کام بند رہیں گے۔ 10 دن تک دہلی میں جنریٹر چلانے اور کوڑا جلانے پر پابندی رہے گی۔ سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ 1 دن تاک اور 1 دن جفت نمبر کی گاڑیوں کے نظام کو عمل میں لانے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے۔ 10 نومبر سے سڑکوں کو ویکیوم کے ذریعے صاف کیے جانے کا عمل شروع ہوگا۔
چین نے ہانگ کانگ کی سیاست میں براہ راست مداخلت کرتے ہوئے 2 منتخب نمائندوں کو عہدہ سنبھالنے سے روک دیا ہے۔ اسی بارے میں تفصیل سنیے ذیشان حیدر سے۔
چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق چین نے ہانگ کانگ کے قانون کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی نمائندہ درست اور مناسب انداز میں حلف نہیں لے گا وہ عہدہ نہیں سنبھال سکتا۔ چین کا کہنا ہے کہ اس نے ہانگ کانگ پر اپنے قانونی حقوق کے تحت یہ قدم اٹھایا ہے، لیکن ہانگ کانگ میں زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ چین کی منمانی ہے۔ واضح رہے کہ ان منتخب نمائندوں نے چین سے ہانگ کانگ کے مکمل طور پر علیحدہ ہونے کے لیے آواز بلند کی تھی۔
برطانوی وزیراعظم تھریسا مے انڈین ویزا کوٹا بڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہی انڈیا سے آنے والی 10 میں سے 9 درخواستیں منظور ہو رہی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع موصل کے بعد رقا کا مارکہ۔ عراق کے شہر موصل میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف حتمی فوجی کارروائی سے بچ کر تنظیم کے جنگجوؤں کو شام کے شہر رقا میں یکجا ہونے سے روکنے کے لیے سیرین ڈیموکریٹک فورس ایس ڈی ایف نے رقا کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ ایس ڈی ایف کو امریکہ، برطانیہ، فرانس کی افواج کی مدد بھی حاصل ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ جعفری کی زبانی۔
رقہ میں فوجی مہم کا آغاز 5 نومبر 2016 کی شام کو ہو گیا ہے۔ اس میں حصہ لینے والوں کے درمیان رابطے کے لیے آپریشن روم قائم کر دیا گیا ہے۔
یہ تھا رقہ میں فوجی کاروائی کے آغاز کا اعلان۔ یہ کاروائی سیرین ڈیموکریٹک فورسز نامی اتحاد کی جانب سے شروع کی گئی ہے، جس میں ویسے تو عرب جنگجو بھی شامل ہیں، تاہم اس میں اکثریت وائی پی جی کے کرد پشمرگہ فوجیوں کی ہے۔ شدت پسند دولت اسلامیہ کی نام نہاد خلافت عراق اور شام کے کچھ شہروں میں منقسم ہے۔ اب جبکہ عراق کے شہر موصل میں داعش کہلانے والی دولت اسلامیہ کے خلاف فوجی کاروائی چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے، شدت پسندوں کو جنگ سے فرار ہو کر سرحد کے پار شام میں نام نہاد خلافت کے دوسرے اہم مرکز اور دارالخلافہ رقہ تک پہنچنے اور وہاں جا کر پناہ لینے سے روکنے کے لیے رقہ پر حملے کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ شہر گزشتہ 3 برس سے داعش کے کنٹرول میں ہے۔ استنبول میں بی بی سی کے نامہ نگار مارک لوئن کہتے ہیں،
The long-awaited offensive on Raqqa is now underway, but could take many months.
رقہ پر فوجی کارروائی کا آغاز تو کر دیا گیا ہے، تاہم اس پر قبضہ بحال کرنے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ نام نہاد دولت اسلامیہ نے خود کش بمباروں اور سرنگوں کے ساتھ شہر میں پنجے گاڑ رکھے ہیں اور اسے اپنا دارالخلافہ بنا رکھا ہے۔ حملے سے پہلے آپریشن کے ابتدائی مرحلے میں شہر کی ناکہ بندی کر کے اس کا زمینی رابطہ دوسرے شہروں سے منقطع کر دیا جائے گا۔ ابھی تک کرد پیشمرگا اس محاذ پر متحرک ہیں، تاہم امریکہ کا کہنا ہے کے بعد میں اس کارروائی میں عرب جنگجوؤں کو بھی شامل کیا جائے گا۔
سیرین ڈیموکریٹک فورسز کی جانب سے رقہ پر حملے کا اعلان ایک پریس کانفرنس میں کیا گیا۔ ایس ڈی ایف کی ترجمان جیحان احمد کا کہنا تھا کہ رقہ کو شدت پسندوں سے آزاد کروانے تک جنگ جاری رکھی جائے گی۔
وبهذه المناسبه نؤكد للقوى الديمقراطيه في العالم،
اس موقع پر ہم دنیا کی جمہوریتوں، خطے کے عوام، شام کے عظیم باشندوں اور رقہ کے پیارے شہریوں پر زور دینا چاہتے ہیں کہ اس آپریشن کے مقاصد حاصل کرنے، یعنی عالمی دہشت گردی کے دارالخلافے کو تنہا اور مغلوب کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھی جائے گی، اور ہم یقیناً اس جنگ میں فتح یاب ہوں گے۔
وسننتصر فی ہذه المعركه المصيريه۔
سیرین ڈیموکریٹک فورسز کو رقہ کی لڑائی میں امریکہ اور اتحادی ملکوں کی فضائیہ کی مدد حاصل ہے۔ عمان میں امریکی سفارت خانے میں بات چیت کرتے ہوئے خطے کے لیے امریکی صدر کے ایلچی بریٹ میکرگ نے رقہ میں داعش کے خلاف فوجی حکمت عملی کے خد و خال بتائے۔
رقہ کی فوجی مہم کو مراحل میں آگے بڑھایا جائے گا، انتہائی سوچے سمجھے مرحلوں میں۔ اسے جغرافیائی طور پر تنہا کرنے کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ باقی مرحلوں کا آغاز بھی بتدریج ہوتا رہے گا جب تک کہ داعش کو رقہ سے نکال باہر نہیں کیا۔
امریکہ رقہ کے معاملے پر ترکی کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہے، اور اس مقصد کے لیے امریکہ کے اعلی فوجی عہدیدار ترکی کے دورے پر ہیں تاکہ داعش کے خلاف اس کارروائی کے دوران مختلف فریقوں میں مکمل ہم آہنگی رہے۔ یاد رہے کہ ترکی سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے پیشمرگا جنگجوؤں کی تنظیم وائی پی جی کو دہشت گرد سمجھتا ہے۔ رکہ کی لڑائی میں حصہ لینے والے ایس ڈی ایف کے ایک جنگجو کا کہنا ہے کہ وہ شہر کو آزاد کروانے کے لیے پرعزم ہیں۔
Right now we're in Ainissa, about to start the Raqqa operation.
ابھی ہم آئینیسا میں آپریشن کا آغاز کرنے والے ہیں۔ میں اس کارروائی میں حصہ لینے کے لیے پرجوش ہوں کیونکہ رقہ شہر صرف تمام مشرق وسطی کے لیے ہی نہیں بلکہ داعش کے لیے بھی اہم ہے۔ یہ مکمل طور پر داعش کے زیر کنٹرول ہے اور اس کا ایک اہم مرکز ہے۔
تاہم استنبول میں بی بی سی کے نامہ نگار مارک لوئن کے مطابق رقہ کو داعش سے آزاد کرنے کی جنگ طویل اور انتہائی سخت ہو سکتی ہے۔
رقہ کا مارکا، ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ جعفری سے سنا۔ یہاں یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ ایک طرف عراق کے شہر موصل کی آزادی کے لیے لڑائی ہو رہی ہے تاکہ نام نہاد دولت اسلامیہ داعش کو وہاں سے نکال بہار کیا جائے، دوسری طرف شام کے شہر رقہ میں بھی اسی نوعیت کا آپریشن بعض رپورٹ کے مطابق شروع ہو چکا ہے، بعض کے مطابق شروع ہوا چاہتا ہے۔ کیا یہ موصل سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے ہے؟ میں نے یہی سوال اوٹاوا یونیورسٹی کینیڈا میں سینئر فیلو کامران بخاری سے کیا۔
نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کی جو کوشش ہے کہ داعش کے اوپر مختلف فرنٹس کے تھرو پریشر ڈالا جائے، کیونکہ موصل کی کامیابی جو ہے وہ تبھی ہوگی جب کہ دونوں طرف سے سکویز کیا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک یہ ہدف کا تعلق ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہاں جو فورسز جو ہیں جو ڈپلائڈ ہیں ان پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو یہ جو ہدف ہے یہ خاصا مشکل نظر آتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، رقہ کے اندر جو ہے جو فوج جا رہی ہے یا جو فورسز جا رہی ہیں وہ زیادہ تر کردش ہیں، اور نہ ہی کردوں کا بحیثیت، خود میں شام کے کردوں کی بات کر رہا ہوں، نہ ہی شامی کرد جو ہیں داعش کے خلاف جو ہے اوپن اینڈڈ وارفیئر میں انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ وہ اپنا کردستان بنانا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ترکی جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دے گا کہ آئی ایس کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں کردوں کو مزید ٹیریٹری حاصل ہو۔ یہ انہوں نے بات کھل کر کہی ہے، تو مجھے یہ ایک جو ہے بڑا کمزور ایفرٹ نظر آ رہا ہے جو رقہ کے اندر ہے۔
لیکن کامران بخاری، آپ کو یاد ہوگا جب موصل آپریشن شروع کیا گیا تھا تو بعض مبصرین نے یہ کہا تھا کہ اس کا ایک مقصد داعش کے جنگجوؤں کو شام میں دھکیلنا ہے۔ یاد ہوگا روسی وزیر خارجہ نے بھی اس بارے میں خبردار کیا تھا۔ کیا یہ اس کا ہی ایک نتیجہ نکل رہا ہے؟
دیکھیں، شام تب دھکیلنا جو ہے وہ تو تب ہوگا نا جب موصل کے اندر پیش رفت ہوگی۔ تو ویسے تو میڈیا کے اندر جو ہے بہت زیادہ وہ فاگ آف وار بھی ہے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ہمیں یہ خبریں ملتی رہتی ہے کہ موصل کے اوپر جو چڑھائی ہے وہ اس رفتار سے نہیں چل رہی جس رفتار سے توقع کی جا رہی تھی، یا وہ ڈیزائرڈ پیش رفت جو ہے نہیں ہو رہی۔ تو اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو دھکیلنے کی بات تو ایک سیکنڈری ہو جاتی ہے نا۔ اور پھر یہ ہے کہ رقہ کے اوپر جو چڑھائی ہے وہ شمال مغرب کی جانب سے ہے، وہ اس علاقے میں، اور موصل کے جو شمال مغربی اور جو مغربی علاقہ ہے اس میں خاصا ڈسٹنس ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ دھکیلنے والا جو معاملہ ہے اس کا کوئی رقہ کے ساتھ جو تعلق ہے۔
اچھا کامران بخاری، کرد افواج کا موصل کے فوجی آپریشن میں بھی اہم کردار ہے اور شام کے شہر رقہ پر فوجی کارروائی میں بھی۔ کیا کرد اب خطے میں امریکہ اور مغربی ممالک کے سب سے اہم حامی بن گئے ہیں؟
حامی تو پہلے سے بھی پرجنم یہ ہیں، جب صدام کا تختہ الٹا گیا تھا اس وقت بھی کرد بہت اہم تھے اور اب بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو کانٹیکس میں رکھنا پڑے گا۔ کرد جو ہے، جو شام کے کرد ہیں وہ ایک علیحدہ جو ہے اینٹیٹی ہیں، اور جو عراق کے کرد ہیں وہ ایک علیحدہ ہیں، اور عراقی کردوں میں آپس میں اختلافات بہت زیادہ ہیں، جس وجہ سے جس کا فائدہ داعش نے اٹھایا بھی ہے اور اٹھا بھی رہی ہے۔ تو ان کو ایک مجموعہ سمجھنا یا تصور کرنا میں سمجھوں گا کہ بہت غلط ہوگا۔ ان کے اپنے ایون کے ایک ملک کے جو کرد ہیں ان کا ایک یوں کہیے کہ ایک میز پہ بیٹھنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہوتا ہے۔
اچھا کامران بخاری، آزاد کردستان کے قیام کا کوئی منصوبہ سامنے آ سکتا ہے یا زیر غور ہے اسٹریٹجک جو پلاننگ ہے اس زمین میں؟
میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی اسٹریٹجک پلاننگ میں آزاد کردستان کی کوئی گنجائش ہے، اور آزاد کردستان جو ہے وہ اگر خود اس کو پلان کر رہے ہیں تو وہ تو اس میں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, لیکن آیا وہ اس چیز کو جو ہے عملی جامہ پہنا سکیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی مشکل ہے. کیونکہ جو بڑی ریاستیں ہیں ترکی, ایران اور پھر عراق کو لے لیں اور پھر شام کو لے لیں, تو اور جو مغربی ایک اس کے اوپر رائے ہے, عالمی رائے ہے, وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے.
اچھا کامران بخاری, ایک ضمنی سا سوال یہ بھی جو رقا کی لڑائی کے سلسلے میں ہے, وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ مستقبل میں عرب جنگجو بھی رقا کی لڑائی میں شامل ہو جائیں گے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, یہ عرب جنگجو یا فائٹرز یہ کون سے؟
یہ جب عرب جنگجو کی بات کی جاتی ہے تو یہ ایک طرح سے جو ہے بڑا ہی ویگ ٹرمینالوجی ہے. ویسے تو جو سیریا ڈیموکریٹک فرنٹ ہے جس کو کرد لیڈ کر رہے ہیں, اس میں بھی عرب فائٹرز ہیں, لیکن ان میں زیادہ تر جو ہے وہ عیسائی شامی ہیں. لیکن یہ کہ سنی عرب جو ہیں, جو جن کو باغی کہا جاتا ہے ریبلز, فی الحال تو ان کی طرف سے اس قسم کی کوئی اشارہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس طرف آئیں گے. وہ صدر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹانے میں جو ہے وہ زیادہ انوالوڈ ہیں. لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر امریکہ اور ترکی کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی جس کے تحت یہ ہوگا, کیونکہ ترکی کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے شام کے باغیوں کے ساتھ. تو اگر ترکی ان لوگوں کو اس طرف لے کے آتا ہے, کیونکہ ترکی یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے کردوں کو مت استعمال کیجئے داعش کے خلاف, امریکہ کہتا ہے پھر آپ ہماری مدد کریں, آپ بتائیں کہ ہم کس طرح یہ کریں. تو ترکی کہتا ہے کہ ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ پہلے کردوں کے اوپر ہمیں گارنٹیز دیں کہ یہ جو ہے جو دریائے فرات کے مغربی پٹی کی جانب نہیں بڑھیں گے. تو یہ بات چیت چل رہی ہے. تو اگر کبھی عرب سنی عرب فائٹرز جو ہیں داعش کے خلاف رکھا کے جو ہے نا کیمپین میں شامل ہوتے ہیں, تو اس میں ترکی کا بہت اہم کردار ہوگا.
اگر کرد فائٹر شامل ہوتے ہیں تو ترکی کا بھی ایک کلیدی کردار ہوگا. کینیڈا سے یہ تھے کامران بخاری. سوال یہ ہے کہ روس کا اس پوری صورتحال پر رد عمل کیا ہے؟ شام کے شہر رقہ میں امریکی حمایت یافتہ کردوں کی جانب سے چڑھائی پر روس کیا سوچ رہا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے میں نے ماسکو کے صحافی اور تجزیہ کار مرزا مجاہد بیگ سے رابطہ کیا.
روس کا اس ضمن میں کوئی رد عمل نہیں آیا, کیونکہ ابھی جو اطلاعات تھیں کل کی اطلاعات وہ یہی تھیں کہ اتحادی قوتوں نے بشمول عرب اور قوتیں امریکہ اور عراق, انہوں نے کہا تھا کہ ہم رقہ کے خلاف کاروائی کریں گے. تو فی الحال روس کا کوئی موقف اس ضمن میں نہیں آیا.
اچھا, ابھی اگر ہوتی ہے جو کہ خاصی یقینی نظر آ رہی ہے, تو روس کا ممکنہ رد عمل کیا ہوگا؟
فی الحال تو ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں ہے آئسس والوں کے, لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا کہ شام کا حصہ ہے, تو رد عمل تو کوئی اتنا بہتر نہیں ہوا, کیونکہ کسی بھی ملک کی سرزمین پہ حملہ کرنے کے لیے چاہے وہاں دہشت گرد ہی کیوں نہ ہو, وہ اس حکومت کی اجازت درکار ہوتی ہے. اغلب ہے کہ انہوں نے اجازت نہیں مانگی ہوگی اور نہیں مانگیں گے. اگر نہیں مانگیں گے تو پھر تو رد عمل منفی ہوگا, اور اگر اجازت مانگ لیں گے وہ, چونکہ دہشت گردی تو سب کا مشترکہ مسئلہ ہے, تو رد عمل مثبت بھی ہو سکتا ہے.
چلے, بڑا نپتلہ ہے یہ والا جواب تو, لیکن کیا ایسا کوئی اندیا ملا ہے کہ روس دولت اسلامیہ کے خلاف اس کارروائی میں کسی قسم کا تعاون فراہم کر سکتا ہے اگر اس سے مانگی جائے مدد تو؟
اس دن ایک دو چار دنوں میں تو کوئی ایسا موقف سامنے نہیں آیا, لیکن شروع سے موقف اور روس کا یہی رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف وہ کسی بھی حکومت سے, کسی بھی ملک سے, اور کسی بھی طاقت سے, کسی بھی قوت سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. اس سلسلہ میں کوئی نہیں آیا, ان دنوں میں کوئی ایسا بیان نہیں آیا روس کی طرف.
اچھا, ویسے یہ جو رقہ کی جو پوزیشن ہے اسٹریٹجیکلی کس قدر اہم ہے؟ یہ
رقہ اسٹریٹجیکلی تو اہم ہے, کیونکہ وہ شام کے ایک اہم شہر ہے, لیکن چونکہ وہ شام, جہاں تک شامی قوت ہے, شامی فوجیں ہیں, اس سے خاصی دور ہے, اس لیے اس کی اسٹریٹجی کی اہمیت اب اتنی نہیں جتنی کہ پہلے تھی. اب اس کی اسٹریٹجک پوزیشن تب ہی بہتر ہوگی جب شامی فوجیں اس کے نزدیک پہنچ جائیں گی.
تو کردوں کے لیے رقہ کی کیا اہمیت ہے, ان کے لیے کیا ایڈوانٹیج ہے؟
جی میں کردوں کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تازہ ترین جو آج کی ہی خبر ہے روس کے ایجنسیز کی, وہ یہ ہے کہ جو عراقی کرد ہیں, عراقی کرد آٹونومس ریجن کے کوئی صاحب ہیں, انہوں نے سربراہ ہے, انہوں نے روس کے ڈپٹی وزیر خارجہ سے رابطہ کیا ہے اور ان سے فوجی اور ہیومینیٹرین مدد مانگی ہے, کیونکہ ان کے مطابق بہت سارے مہاجرین بشمول شام سے وہاں آئے ہیں اور انہیں بہت زیادہ ضرورت ہے.
روس کے معاملات پر نظر رکھنے والے یہ تھے ماسکو کے صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر مجاہد مرزا. آئی امریکی انتخابات پر نظر ڈالیں. وہاں ہلری کلنٹن کی طرف سے بطور وزیر خارجہ ایک نجی سرور کے ذریعے ای میلز بھیجے جانے کے معاملے میں ایف بی آئی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ہلری کلنٹن اس سارے معاملے میں کسی مجرمانہ فعل کی مرتکب نہیں ہوئی ہیں. تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے ایف بی آئی کے اس فیصلے پر سخت تنقید کی ہے. دونوں امیدوار فلوریڈا، نارتھ کیرولائنا، پینسلوینیا اور اوہایو جیسے سوئنگ اسٹیٹس کے دورے کر رہے ہیں تاکہ اپنے حریف پر سبقت حاصل کر سکیں. نیو یارک میں برجیش اپادھیائے سے میں نے بات کی اور جاننا چاہا کہ بے قاعدگی کے الزامات لگائے جانے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کیا ہے, کیا یہ مسئلہ, کیا باقی دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں وہ؟
جی ہاں بالکل, اب تک وہ ایف بی آئی کی بالکل تعریف کر رہے تھے, خاص طور سے 28 اکتوبر کو جب ایف بی آئی کے سربراہ جیمز کومی نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ وہ دوبارہ سے ای میلز کی جانچ کر رہے ہیں ہلری کلنٹن کی. لیکن اس کے بعد سے وہ بار بار اب یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ٹویٹس کے ذریعے, اپنی ریلیوں میں, کہ یہ دھاندلی ہونے جا رہی ہے. اور ایف بی آئی کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اتنی جلدی 6.5 لاکھ ای میل کیسے جانچ کر لیے, جبکہ اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا جا رہا ہے کہ ایف بی آئی نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا تھا جس کے ذریعے وہ کافی جلدی سارے ای میل کی جانچ کر سکتے ہیں, اور اس میں پتا چلا ہے کہ زیادہ تر ای میلز جو تھے یا تو وہ نجی ای میلز تھے یا پھر ڈپلیکیٹ ای میلز تھے جن کو ایف بی آئی جن کی پہلے ہی جانچ کر چکی تھی. تو ایک ماحول آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی وہ کشیدگی والا, ایک تناؤ والا وہ پیدا ہو رہا ہے. یہ اس وجہ سے کہ اگر یہ کہا جائے, اگر آپ اپنی حمایتیوں سے یہ کہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے دھاندلی ہو رہا ہے اگر وہ ہارتے ہیں تو.
اچھا ویسے مبصرین کیا کہہ رہے ہیں ایف بی آئی کے اس فیصلے سے, اس مرحلے پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے انتخابی نتائج پر, کیونکہ اب تک تو ووٹرز نے تو فیصلہ کر لیا ہوگا نا کس کو ووٹ دینا ہے.
دیکھیں شفیع صاحب, ہوا یہ کہ جو تیسرے ڈیبیٹ کے بعد جو مومنٹم ملا تھا ہلری کلنٹن کے کیمپین کو, وہ 28 اکتوبر کے بعد سے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس پر ایک بریک سا لگا, کیونکہ ہر گھنٹے ای میلز ہی ہیڈ لائنز میں بنے رہے, اور وہ بھی ایسے وقت پر جب کئی ریاستوں, خاص طور سے فلوریڈا, نارتھ کیرولائنا اور اوہایو جو بے حد اہم ہے, وہاں ارلی ووٹنگ شروع ہو چکی تھی. تو بہت لوگوں کا کہنا ہے اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایک بریک لگا, لیکن اب جب ایف بی آئی نے انہیں کلین چیٹ دے دی ہے تب بھی ہلری کلنٹن کیمپین نہیں چاہے گا کہ وہ ای میلز کی بات ہو, کیونکہ ایک طرح سے ای میلز کی بات ہوتی ہے ایک متنازعہ معاملہ سامنے آتا ہے اور اس پر انگلی اٹھنے لگتی ہے. اور اب مشکل سے 20 گھنٹے رہ گئے ہیں, تو جو ووٹرز پہلے سے من بنا چکے ہیں ان پر تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے, اور جو جنہیں ہم انڈیپینڈنٹ ووٹرز یہاں پر کہتے ہیں اور جن کے لیے ساری مارا ماری ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے کا چکر لگ رہا ہے, صدر اوباما ہو, مشیل اوباما ہو, سب دوڑ لگا رہے ہیں, ان تک یہ پیغام آخری موقع پر اگر پہنچ بھی جاتا ہے تو اس پر کیا فرق پڑے گا اس کا اندازہ فی الحال کوئی نہیں لگا پا رہا ہے.
اچھا ویسے جو الیکشن کیمپین ہے, کیا امریکہ میں رات کے 12 بجے تو یہ کیمپین ختم ہو جائے گی یا وہاں کے نیم اصول وغیرہ جو ہے مختلف ہیں؟
دیکھیں یہاں آخری منٹ تک لگتا ہے جیسے کیمپیننگ چل رہی ہوتی ہے. جب کل جب دونوں ہی امیدوار اپنے اپنے ووٹ ڈالنے جائیں گے, اندازہ ہے کہ دونوں ہی نیو یارک میں ہی ہوں گے, اور اس وقت بھی اس کے بعد ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے. گیٹ آؤٹ دا ووٹ جس کو یہاں پر بولتے ہیں وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس میں دونوں ہی کیمپس کے جو حمایتی ہیں وہ ووٹروں کے گھر گھر جا کر نوک کر کے ان کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ریلیاں کوئی اس طرح کی نہیں پلانڈ ہیں, کسی طرح کی بڑی ریلی کا امکان نہیں ہے, لیکن آخری منٹ تک ووٹروں کو پولنگ بوتھ پر لے جانے کی کوشش دونوں ہی پارٹیاں جو ہیں سو وہ جاری رکھتی ہیں.
واشنگٹن سے یہ تھے برجیش اپادھیائے. حکومت پاکستان نے قومی سلامتی کے منافع خبر کے شائع ہونے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے. یہ خبر 7 اکتوبر کو انگریزی اخبار ڈان میں آئی تھی. ماجرے اور تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی.
پاکستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق اعلی سطح کی اس 7 رکنی کمیٹی کی سربراہی ریٹائرڈ جج جسٹس عامر رضا خان کو سونپی گئی ہے. کمیٹی کے ممبران میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ طاہر شہباز, محتسب اعلی پنجاب نجم سعید اور وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عثمان انور شامل ہیں. ان کے علاوہ اس تحقیقاتی کمیٹی میں پاکستانی خفیہ اداروں, آئی ایس آئی, ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو کا بھی ایک ایک نمائندہ شامل ہوگا. اس خبر کو شائع ہوئے پیر کے روز ایک مہینہ ہو گیا ہے۔ یہ خبر 7 اکتوبر کو شائع ہوئی تھی، جس کے بعد 29 اکتوبر کو وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کے رکن اور وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کو ان کے عہدے سے اس بات پر ہٹا دیا تھا کہ انہوں نے اس خبر کو رکوانے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ اسی تناظر میں 30 اکتوبر کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا تھا کہ وہ جھوٹی خبر نہ رکوانا پرویز رشید کا قصور ہے اور ان کی کوتاہی یہ ہے کہ بطور وزیر اطلاعات انہوں نے اپنی ذمہ داری درست طریقے سے ادا نہیں کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ڈان کی خبر کا معاملہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نے بھی یہ جھوٹی خبر ڈان کو دی ہے وہ قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ انہوں نے یہ خبر دینے والے صحافی سیرل المیڈا اور ان کے ادارے یعنی ڈان گروپ سے بھی اپیل کی تھی کہ کیونکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس لیے وہ اس سلسلے میں حکومت سے تعاون کریں۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیلوں پہ نظر نازیہ گلزار کے ساتھ۔
پرتھ میں سیریز کے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو 177 رن سے شکست دے کر سیریز میں برتری حاصل کر لی ہے۔ 539 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آسٹریلوی ٹیم کھیل کے آخری دن 361 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آسٹریلیا کی جانب سے عثمان خواجہ 97 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ ہرارے میں سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن زمبابوے کی بیٹنگ جاری ہے۔ اس سے پہلے سری لنکا نے تمام وکٹوں کے نقصان پر 504 رن سکور کیے، جن میں سب سے زیادہ ڈی سلوا کے 127 رن شامل ہیں۔ برطانوی اسٹار اینڈی مرے نے نہ صرف پیرس ٹائٹل جیت لیا ہے بلکہ وہ عالمی نمبر ایک ٹینس کھلاڑی بھی بن گئے ہیں۔ اس کامیابی پر اینڈی مرے نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید نہیں تھی کہ میں عالمی نمبر ایک کھلاڑی بن جاؤں گا۔ کامیابی کے اس تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے میں مزید محنت کروں گا۔ پیرس ماسٹرز کے فائنل میں اینڈی مرے نے امریکہ سے تعلق رکھنے والے جان اسنر کو 6-3، 6-7، 4-7 اور 6-4 سے شکست دے کر پیرس ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ٹینس کی عالمی درجہ بندی میں گزشتہ 122 ہفتوں سے جوکووچ پہلے درجے پر قابض رہے۔ ارجنٹینا کے فٹ بال کھلاڑی لائنل میسی نے اپنے کیریئر کے 500 گول مکمل کر لیے ہیں۔ انہوں نے یہ کامیابی گزشتہ روز بارسلونا کی جانب سے کھیلتے ہوئے حاصل کی، جس میں بارسلونا نے سیویلا کو 2-1 سے ہرایا۔ انگلش پریمیئر لیگ کے مقابلوں میں لیورپول نے واٹفورڈ کو 6-1 سے شکست دے کر پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ ایف اے کپ میں آج ساؤتھ پورٹ کا مقابلہ فلیٹ ووڈ سے ہو رہا ہے۔ جاپان میں ہونے والی ایشین یوتھ اینڈ جونیئر ریسلنگ چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے 5 رکنی پاکستانی دستہ کل ٹوکیو روانہ ہوگا۔ یہ چیمپئن شپ 8 سے 15 نومبر تک جاری رہے گی۔
کھیلوں کا احوال آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہربینہ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاناما لیکس ہوا کیا؟ پاکستانی سپریم کورٹ نے آج کہا کیا؟ میاں نواز شریف کے صاحبزادوں اور صاحبزادی کے بیانات کی یا اسٹیٹمنٹ کی باری تھی، ہوا کیا؟ تفصیل آ رہی ہے۔ سہربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری فرد جاوید کی ہے۔
امری
امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم کا آخری دن آن پہنچا. ڈیموکریٹک اور ریپبلکن صدارتی امیدوار انتخابی مہم کے اس آخری مرحلے میں اہم ترین ریاستوں کا دورہ کر رہے ہیں. شام کے شہر رکا میں سیرین ڈیموکریٹک فورس نے پیش قدمی شروع کر دی ہے. کارروائی کا مقصد موصل میں آپریشن کے دوران جنگجوؤں کو شام کے شہر رکا میں جمع ہونے سے روکنا ہے. شمالی عراق میں کرد جنگجوؤں کی داعش کے زیر قبضہ قصبے باشیکا میں پیش قدمی جاری ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق یمن میں جاری خانہ جنگی میں 7,000 سے زائد شہری ہلاک جبکہ 37,000 زخمی ہوئے ہیں. چین نے ہانگ کانگ کی سیاست میں براہ راست مداخلت کرتے ہوئے دو منتخب نمائندوں کو عہدہ سنبھالنے سے روک دیا ہے. انہوں نے حلف کے الفاظ میں چین کے خلاف تبدیلی کی تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے فرج جاوید سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں سپریم کورٹ نے آج پاناما لیکس کے معاملے میں تمام فریقین کو 15 نومبر تک دستاویزی شواہد جمع کرانے کا حکم دیا ہے, جبکہ چیف جسٹس نے واضح کیا کہ عدالت کی ترجیح وزیر اعظم کے خلاف الزامات کو دیکھنا ہے. آج وزیر اعظم میاں نواز شریف کی بیٹی مریم اور بیٹوں حسن اور حسین نے اپنے جوابات داخل کروائے اور کہا کہ وہ والد کے زیر کفالت نہیں ہیں, لیکن عدالت عظمیٰ کا اصرار تھا کہ وہ جائیداد اور رقوم کی منتقلی سے متعلق دستاویزاتی شواہد کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرے گی کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے یا نہیں. آج کی سماعت میں ہمارے نامہ نگار ہارون رشید بھی موجود تھے. عدالت کے کمرہ نمبر 1 کا احوال انہیں کی زبانی.
عدالت عظمیٰ کے آج کھچا کھچ بھرے کمرہ نمبر 1 میں سماعت کے آغاز پر بعض وکلا کی جانب سے ان تحقیقات میں دیگر افراد کو بھی شامل کرنے کی استدعا کی گئی, تو جواب میں چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کہا کہ وزیر اعظم کی پوزیشن دیگر افراد سے مختلف ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اگر پاناما لیکس میں آئے تمام ناموں کی چھان بین کی جائے تو یہ 20 سالہ منصوبہ بن جائے گا. ان کا اصرار تھا کہ وہ عدالت میں بادشاہ بن کر نہیں بیٹھے ہیں اور صرف وہی کریں گے جس کی اجازت قانون اور آئین دیتا ہے. چیف جسٹس کے ریمارکس بظاہر وکلا اور میڈیا کے درمیان چل رہی ایک بحث کی بھی وضاحت تھی. پاکستان بار کونسل اس معاملے پر منقسم دکھائی دیتی ہے, جس کے ایک دھڑے کا خیال ہے کہ پاناما لیکس میں ایک سابق جج کا نام بھی سامنے آیا تھا تو پہلے عدلیہ کو اپنا گریبان دیکھنا چاہیے. چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے اپنے ریمارکس میں اس کی بھی وضاحت کر دی کہ کسی جج کے خلاف کارروائی کا یہ فورم نہیں ہے. چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کے سامنے سلمان اسلم بٹ ایڈوکیٹ نے وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں مریم حسن اور حسین کی جانب سے جوابات داخل کیے. ان جوابات میں کہا گیا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی نواز شریف کے زیر کفالت نہیں اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی عوامی عہدہ ہے. سماعت کے بعد بنی گالا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کا کہنا تھا,
سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا, 4 سوال پوچھے کہ یہ 4 سوالوں کے آپ اگر ہمیں جواب دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ کمیشن ہی نہ بنانی پڑے. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے 2 ہیئرنگز میں یہ جج ہی فیصلہ کر دے. یہ تو میں آج پاکستانی قوم کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ تو ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے کہ ساری قوم کو 7 مہینے سے ان کی ذمہ داری تھی کہ ایک ڈیموکریسی میں ایک پرائم منسٹر یا تلاشی دیتا ہے یا استعفیٰ دیتا ہے, تیسرا اس کے پاس ڈیموکریسی میں آپشن نہیں ہوتی.
عدالت نے تحریک انصاف کے وکیل حامد خان سے دریافت کیا کہ ان کے پاس اس مقدمے سے جڑے مزید کوئی شواہد ہیں, تو ان کا جواب تھا کہ انہوں نے سب پہلے ہی جمع کروا دیے ہیں. تاہم حامد خان کا اصرار تھا کہ یہ کمیشن کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ مزید شواہد حاصل کرے. جسٹس آصف سعید کھوسا نے سرکاری وکیل سے کہا کہ وہ عدالت کو مطمئن کریں کہ خریداری قانون کے مطابق تھی اور قانون کے مطابق رقوم بیرون ملک منتقل کی گئیں. اپنے ریمارکس میں چیف جسٹس نے کہا کہ ملکی صورتحال میں اداروں میں بد اعتمادی بڑھ رہی ہے. وفاقی تحقیقاتی اداروں نیب, ایف آئی اے اور ایف بی آر کو برائی نظر ہی نہیں آتی. دوسری جانب حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے طلال چوہدری نے وزیر اعظم کو نشانہ بنانے کے بارے میں کہا,
عدالت عظمیٰ میں -1 کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے میاں نواز شریف کو ایٹمی دھماکوں کی سزا دی گئی, اب سی پیک کی سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. نواز شریف کا قصور پاکستان کا استحکام اور پاکستان میں ہونے والی ترقی ہے. سی پیک کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سی پیک بنانے والے کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ عدالت عظمیٰ میں ہم اپنی سچائی کی بنیاد پر جیتیں گے۔
پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان نے عدالت کی توجہ حکومت کی جانب سے مبینہ طور پر عوامی ٹیکس پر اپنے دفاع میں میڈیا پر اشتہارات نشر کرنے کی جانب مبذول کرواتے ہوئے انہیں بند کروانے کی استدعا کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے تو ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، میڈیا خود اپنی اداؤں پر غور کریں، عدالت نے کچھ کیا تو پھر شکایت ہوگی۔ جسٹس آصف کھوسا نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ عدالت ہے، پریس کلب نہیں، اخباری کانفرنس عدالت کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس مقدمے کی آئندہ سماعت اگلے ہفتے منگل کو ہوگی۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی میں فوج، رینجرز اور پولیس پر حملوں اور قوال صابر قادری کے قتل میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن کا تعلق کلدم لشکر جھنگوی سے ہے۔ شہر میں شیعہ اور سنی تنظیموں کے رہنماؤں کی گرفتاری پر ان کا کہنا ہے کہ امن کی بحالی کے لیے ضروری اقدام کرنا پڑا۔ دوسری جانب گرفتاریوں کے خلاف شیعہ تنظیموں کے احتجاج کی وجہ سے آج قومی شاہراہ پر پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ ہوئی۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل۔
سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے آج پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے لیاقت آباد سے اسحاق اور عاصم کو بڑی تعداد میں اسلحے سمیت گرفتار کیا ہے جن کا تعلق لشکر جھنگوی نعیم بخاری گروپ سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جائے وقوع سے ملنے والی گولیوں کے خول اور ملزمان سے ملنے والے اسلحے کی فارنسک ٹیسٹ کے بعد اس گروہ کے 28 اہم واقعات میں ملوث ہونے کے ثبوت ملے ہیں جن میں 9 ہائی پروفائل حملے ہیں۔
ایک ہفتہ پہلے ناظم آباد میں خواتین کی مجلس پہ فائرنگ ہوئی تھی جس میں 5 لوگ شہید ہو گئے تھے، یہ گینگ جو ہے کہ یہ اس میں انوالو تھے۔ 17 اکتوبر 2016 کو ایف سی ایریا میں گرینیڈ اٹیک ہوا تھا مجلس کے اوپر، اس میں بھی یہی لوگ انوالو تھے۔ 26 جولائی کو 2 آرمی پرسنل پارکنگ پلازا صدر میں شہید کر دیا گیا تھا، اس گینگ کا اس میں بھی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہمیں ڈیٹیکٹ ہوا ہے۔ امجد صابری کو شہید کر دیا گیا تھا کہ یہ کیس بھی ریزالو ہوا ہے اور یہی لوگ کیس میں انوالو تھے۔
مراد علی شاہ کے مطابق ملزمان سے 3 ایس ایم جیز، 27 پستول، 2 ایم پی 5، 10 بم، دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ کراچی میں حالیہ گرفتاریوں کے بارے میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پولیس کسی فرقے کے پیچھے نہیں، دہشت گردوں کے پیچھے گئی ہے اور جو کلیئر ہو رہے ہیں انہیں رہا کیا جا رہا ہے۔
فیصل رضا عابدی صاحب کے پاس ایک انلائسنسڈ ویپن نکلا ہے، جب وہ اس سلسلے میں ان کو گرفتار ہے۔ مرزا یوسف، ان کے خلاف آلریڈی کیسز تھے جن میں ان کی بیل نہیں ہوئی ہوئی تھی اور شیڈیول 4 میں بھی ان کا نام تھا، اور یہ جو حالات تھے ان کو دیکھتے ہوئے ان کو ریپریہنڈ کیا گیا ہے۔ حنفی جو ہیں ان کو ہم ایم پی او کے تحت، اس لیے کہ یہ جو حالات ہو رہے ہیں اسی وجہ سے، اور اس وجہ سے کچھ ریئیکشن بھی ہوا ہے، کچھ احتجاج بھی ہوئے ہیں۔ دونوں سیٹ سے جو لوگ ہم سمجھتے تھے کہ وہ اشتعال دلانے میں ملوث ہو سکتے ہیں، ڈائریکٹلی کسی طریقے سے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں یا ان کا تعلق ہے ٹیررزم سے، ان کو ڈیٹین کیا اور ہم ان کو چھوڑتے بھی جا رہے ہیں۔
دوسری جانب شیعہ تنظیموں نے آج صبح شہر کے علاقے ملیر 15 میں دھرنا دے کر نیشنل ہائی وے کو بلاک کر دیا، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ جانے والی شارہ فیصل اور دیگر سڑکوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ اس احتجاج میں خواتین اور بچے بھی شریک تھے۔ پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر جب احتجاج ختم کرانے کی کوشش کی تو بعض مظاہرین نے ان پر پتھراؤ کیا۔ فریقین میں جھڑپوں کے بعد سڑک کے ساتھ گزرنے والے ریلوے ٹریک پر دھرنا دیا گیا۔ اس موقع پر پولیس نے شیلنگ کر کے مظاہرین کو وہاں سے منتشر کیا تو انہوں نے دوبارہ قومی شاہراہ پر دھرنا دیا۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ گزشتہ چند دنوں سے گرفتار کیے جانے والے شیعہ رہنماؤں فیصل رضا عابدی، مرزا یوسف حسین اور علامہ احمد اقبال کو رہا کیا جائے۔ ایس ایس پی نعمان صدیقی نے مظاہرین کو بتایا کہ ان افراد کو اب عدالت کے ذریعے ہی رہائی مل سکتی ہے، لیکن مظاہرین نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور احتجاج جاری رکھا۔ پولیس نے 20 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر کے سڑک خالی کرائی، جبکہ صبح سے جاری جھڑپیں سورج غروب ہونے تک جاری رہیں۔ دریاسنا مجلس وحدت مسلمین نے حکومت کو متنبع کیا ہے کہ اگر فیصل رضا عابدی، مولانا مرزا یوسف حسین سمیت دیگر بے گناہ شخصیات کو رہا نہیں کیا گیا تو ملکی تحریک چلائی جائے گی۔ ریاسویل، بی بی سی، کراچی۔
افغان جنگ کے دوران نیشنل جیوگرافک میگزین کے سربراہ پر تصویر کے اشاعت سے مقبولیت حاصل کرنے والی افغان خاتون شربت گلہ کی افغان حکام کو حوالگی اور وطن واپسی کے ضمن میں تمام معاملات تقریباً طے ہیں، جس کے تحت شربت گلہ کو ان کی رہائی کے بعد مرضی کے مطابق افغانستان روانہ کر دیا جائے گا۔ شربت گلہ کی سزا کل یعنی منگل کو پوری ہو رہی ہے، جس کے بعد توقع ہے کہ انہیں اسی دن یا آئندہ روز افغانستان بھیج دیا جائے گا۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے رفعت اللہ اور اگزئی۔
اس بات کی تصدیق افغان حکومت کی طرف سے شربت گلہ کی رہائی کے لیے آج پشاور آئی ہوئی دو رکنی وفد نے بی بی سی سے بات کرتی ہوئی کی۔ وفد میں شامل افغان کونسلیٹ کے ایک اعلی سفارتی اہلکار عبدالحمید جلیلی نے بتایا کہ خیبر پختونخوا حکومت اور بالخصوص تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے شربت گلہ کی رہائی کے بعد انہیں انسانی ہمدردی کے ناطے علاج کی غرض سے پشاور میں روکنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے آج خیبر پختونخوا حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے افسران سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ یہ بات شربت گلہ سے پوچھا جائے کہ آیا وہ رہائی کے بعد افغانستان جانا چاہتی ہیں یا یہاں رہنا چاہتی ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں شربت گلہ کی مرضی ضروری ہے اور کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس میں ان کی مرضی شامل نہ ہو۔ ہم نے پاکستانی افسران کو ہسپتال بھیجا، جہاں ان سے ملاقات میں شربت گلہ نے انہیں واضح الفاظ میں بتایا کہ رہائی کے بعد وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی بلکہ افغانستان جانا پسند کرے گی۔ اس سے پہلے شربت گلہ کی وطن واپسی کے عمل کو روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے قائدین متحرک ہو گئے تھے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے گزشتہ دنوں شربت گلہ کو قید اور جرمانے کی سزا سنائے جانے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک سے رابطہ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ شربت گلہ کی ملک بدری کو روکیں۔ اس سلسلے میں صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ تاہم شربت گلہ کی طرف سے افغانستان واپس جانے کی خواہش کے اظہار کے بعد خط لکھنے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ افغان سفارتکار کا مزید کہنا تھا کہ افغان حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ شربت گلہ کی وطن واپسی پر ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا اور اس سلسلے میں ان کی ملاقات افغان صدر اشرف غنی سے صدارتی محل میں ہوگی، جہاں ان کے لیے مراد کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ ہمیں پتا ہے کہ شربت گلہ بیمار ہیں اور اس سلسلے میں افغان حکومت اور افغان عوام ان کی ہر طرح سے مدد کریں گے اور انہیں علاج معالجے کی تمام سہولیات فراہم کر دیے جائیں گے۔ اگر ان کا علاج افغانستان میں نہیں ہوتا تو انہیں علاج کے لیے بیرون ممالک بھیجنے سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ افغان سفارتکار نے صوبائی حکومت اور عمران خان کی طرف سے شربت گلہ کو یہاں علاج کی غرض سے روکنے کی خواہش پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ شربت گلہ کو پاکستان کا جعلی شناختی کارڈ رکھنے کے جرم میں گرفتار کر کے انہیں عدالت کی طرف سے 15 دن قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ جعلی شناختی کارڈ بنانے کے جرم میں وفاقی ادارے نادرا کے دو افسران کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ شربت گلہ نے 1980 کی دہائی میں نیشنل جیوگرافک میگزین کے سرور پر اپنی تصویر کی اشاعت کے بعد عالمی شہرت پائی تھی۔ رفعت اللہ رکزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے متعدد بلدیاتی اداروں کے سربراہوں نے کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ بلدیاتی اداروں کے سربراہوں کا کہنا تھا کہ ان کے پاس انتظامی اور مالی اختیارات نہیں، جس کے سبب انہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلدیاتی اداروں کے سربراہوں نے یہ احتجاجی مظاہرہ بلوچستان اسمبلی کے سامنے کیا۔ احتجاج کرنے والے بلوچستان کے مختلف اضلاع، ٹاؤن اور میونسپل کمیٹیوں کے سربراہ تھے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ نعرے لگائے۔
بلدیاتی اداروں کے اختیارات صوبائی حکومت کی ہر درمی،
مظاہرے میں شریک بلدیاتی اداروں کے سربراہوں کا کہنا تھا اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے وہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔
آج ہم لوگوں کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے ڈسٹرکٹ میں اپنے آفیسر، ہمارے آفیسر جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے، وہ ہمیں بیٹھ کے بلیک میل کرتے، وہ ہمارے کہنا نہیں مانتے۔
احتجاج کرنے والے بلدیاتی اداروں کے سربراہوں نے بتایا کہ اختیارات نہ ہونے کے خلاف انہوں نے گزشتہ 20 دنوں سے بطور احتجاج اپنے دفاتر کو بھی بند کیا ہے۔
اس لیے 20 دن ہو گئے، ہم نے اپنے دفتر کب کے بند کیے ہوئے 20 دن ہو گئے۔ اس ٹائم 27 ڈسٹرکوں میں ہمارے دفتر بند ہے، ٹوٹل 32 ڈسٹرکٹ ہیں، 27 ڈسٹرکوں میں دفتر بند ہے اور ٹاؤن کمیٹیز میں टोटल 55 टाउन कमेटीज है जिनमें से 42 टाउन कमेटीज इस टाइम बंद लगी पड़ी है।
इख्तियारात न मिलने के हवाले से ब्यूरोक्रेसी को मोरद इल्जाम ठहराते हुए उनका कहना था,
आखिर ब्यूरोक्रेसी चाहती क्या है? वो ये चाहती है कि क्लैश हो हमारी डिस्ट्रिक्ट मतलब हमारी लोकल गवर्नमेंट का और ब्यूरोक्रेसी का क्लैश हो।
बल्दियाती इदारों के सरबराहों के एहतजाज के दौरान बलोचिस्तान असम्बली का इजलास जारी था। इजलास में उनके एहतजाज की निशानदेही पर शेख जाफर खान मंदुखेल और सरदार असलम बिजंजो के अलावा हिजब इख्तलाफ के रुकन इंजीनियर जमरा खान ने उनसे मुलाकात की। बल्दियाती इदारों के सरबराहों ने उन्हें अपने मुतालबात पेश किए। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
आइए भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पर नजर डालें कि वहां की सूरत हाल क्या है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 26 साल से जारी शोरिश के दौरान यह पहला मौका है कि वादी में मुसलसल 4 माह तक तालीमी, तिजारती और दूसरे समाजी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। मुसलसल हड़ताल को मुज़ाहमत का हथियार बनाने पर कई समाजी और सियासी हलकों ने अलहदगी पसंदों पर तनकीद की है। रद्दअमल के तौर पर अब अलहदगी पसंदों ने हड़ताल से मुतालिक हतमी फैसला करने के लिए समाजी शख्सियात, ताजिरों और कॉलम नवीसों का इजलास तलब किया है। कल होने वाले मुज़ाकरात में सबकी नजरें इसी पर है कि ये सवाल जहनों में है कि क्या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस कदर तवील हड़ताल के बारे में कोई फैसला कर पाएगी। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
8 जुलाई की शाम जनूबी कश्मीर के कोकरनाग इलाके में पुलिस ऑपरेशन में मुसल्ला रहनुमा बुरहान वानी की 2 साथियों समेत हलाकत के बाद ही कश्मीर में हिंद मुखालिफ एहतजाज की जो लहर शुरू हुई थी वो 4 माह गुजर जाने के बाद भी जारी है। हलाकतों की तादाद 100 से ज्यादा है और 15,000 जख्मियों में सैकड़ों ऐसे हैं जिनके चेहरों पर छर्रे लगे हैं। मुतअद्दिद नौजवानों की बीनाई भी मुतासिर हो गई है। इस तहरीक की क्यादत करने वाले सईद अली गिलानी, मीरवाज उमर फारूक और यासीन मलिक ने लगातार हड़ताल से मुतल्लिक हतमी फैसला लेने के लिए समाजी हलकों को मुज़ाकरात के लिए मदऊ किया है। हुकूमत का दावा है कि अलहदगी पसंदों पर अब दबाव बढ़ रहा है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि हड़ताल खत्म करने का मतलब तहरीक का खात्मा नहीं हो सकता।
जरूरी नहीं है कि 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिले। उतार चढ़ाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, बनिस्बत के हम मायूस हो जाएं।
अब 4 महीने के बाद अवाम को हौसला देने की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 महीनों से कश्मीर काज फिर से उजागर हो गया है। ये बड़ा स्टेप है जो कि कायदी ने कल मीटिंग बुलाई है।
हिंदुस्तान ने अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हमारी मबनी पर हक जदोजहद को दबाने के लिए, वो उसमें शायद कामयाब हो गए हैं, लेकिन तहरीकें कभी दबती नहीं है, ये वक्ती तौर कमजोर पड़ जाती है।
हम ये भी कह सकते हैं कि हम हड़ताल को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें ऑन द टेबल ही बात करनी होगी। तो मेरा मशवरा ये होगा कि अब 4 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजों को नॉर्मलसी की तरफ, यानी नॉर्मलसी बमाने हड़ताल न हो उसकी तरफ लेके जाया जाए।
तजारती अंजुमनों का कहना है कि रोजाना कम से कम 150 करोड़ रुपए का तजारती खसारा हो रहा है, जिसका मतलब है कि कश्मीर को अब तक 18,000 करोड़ रुपए का माली खसारा उठाना पड़ा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस दौरान हुकूमत को भी 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2 ही साल कबल तबाहकुन सैलाब की वजह से कश्मीर की मईशत को तारीखी धचका लगा था। तजारती अंजुमनों का कहना है कि सैलाब से 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि सरकारी तखमीना 44,000 करोड़ रुपए है। लेकिन समाजी हलकों और तजारती अंजुमनों के साथ कल हो रहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुजाकरात में तजारती अंजुमनों की क्या पोजीशन होगी? मैंने पूछा कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के सरबरा यासीन खान से।
अभी तक हमें कहीं पे भी नहीं लगा कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने अपने रवैये में कोई लचक पैदा की है। हमारा ये मौकफ है कि मसले कश्मीर पे बात होनी चाहिए। ट्रैक 2 में कुछ बातें हो रही हैं, हमें भी उसका इल्म है, लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान कोई बात कहे, और जो भी कल फैसला होगा इंशाल्लाह ताला हम हुर्रियत के फैसले के बराबर साथ हैं।
हड़ताल की अफादियत हुकूमत हिंद की हटदर्मी और आलमी हालात का तजिया अखबारी कालमों में होता रहा है, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लगता है कि हड़ताल खत्म की गई तो तहरीक खत्म हो जाएगी। अब सबकी नजरें आवामी नुमाइंदों और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दरमियान कल होने वाले मुजाकरात पर हैं। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
उधर लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज दूसरे दिन भी इंडिया और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान सूरत हाल कशीदा रही। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हुकाम ने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय फौज ने आज फिर फायरबंदी माहिदे के खिलाफ वर्जी की है और सिविल आबादी पर गोले बरसाए, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हुए। ये इत्तला हमें मुजफ्फराबाद से औरंगजेब जलाल ने दी थी। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली और उसके गिर्दोनवाह के शहर एक गहरे स्मॉग की गिरफ्त में हैं। اسموگ دھوئیں اور دھند سے مل کر بنتا ہے. دلی کے وزیر اعلیٰ کے مطابق شہر ایک گیس چیمبر میں تبدیل ہو چکا ہے. فضائی آلودگی کے لحاظ سے دلی کا شمار دنیا کے بدترین شہروں میں کیا جاتا ہے, لیکن اس مرتبہ صورتحال اتنی خراب ہے کہ آلودگی کی پیمائش کرنے والے میٹر بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور فی الحال سانس لینے میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں. دلی سے سہیل علیم.
آنکھوں میں جلن, کھانسی, سانس لینے میں مشکل, دلی میں دم گھٹ سا رہا ہے. آلودگی دیوالی کے بعد اچانک بڑھ گئی ہے اور جو حال اب ہے ایسا پہلے کبھی نہیں تھا, لیکن جتنی تشویش اب ہے اتنی بھی پہلے کبھی نہیں تھی. لوگ پہلی مرتبہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں. کل دلی کے جنتر منتر پر عام شہریوں نے جمع ہو کر کہا کہ اگر سب نے مل کر کوشش نہیں کی تو کچھ نہیں بدلے گا.
آپ آس پاس دیکھیے, ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے, سمیل نہیں کر سکتے, سانس نہیں لے سکتے. سارے چھوٹے بچوں کو ایسما کی بیماری ہو رہی ہے, ہمارے بزرگ بریتھ نہیں کر سکتے. اٹس سچ اے بگ ایشو کہ اگر ہم سب لوگ ادھر نہیں آئے تو کچھ نہیں ہوگا.
ہم پروٹیسٹ کرنے نہیں آئے, ہم پرارتھنا کرنے آئے ہیں. سب کو, گورنمنٹ کو جو ڈیسیشن بنا سکتی ہے اور لوگوں کو, وی آل نیڈ ٹو بی ریسپانسیبل ایز سٹیزنز.
چاروں طرف آسمان مٹمیلا ہو گیا ہے. کچھ ہمسایہ ریاستوں کے کسانوں کی مہربانی ہے جو دھان کی کٹائی کے بعد اپنے کھیت صاف کرنے کے لیے آگ کا سہارا لے رہے ہیں, اور کچھ حکومت اور مقامی لوگوں کی غفلت جو شہر کی سڑکوں پر کبھی نہ ختم ہونے والے ٹریفک کی شکل میں صاف نظر آتی ہے. لیکن کسان کہتے ہیں کہ اس صورتحال کے لیے صرف انہیں ہی ذمہ دار ٹھہرانا غلط ہے.
پردوشن تو جو ڈیزل کے واہن چل رہے ہیں ان سے بہت زیادہ ہوتا ہے, فیکٹریوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے, اور بہت سارے کئی کارن ہیں جن سے پردوشن پھیلتا ہے. تو کسان تو مطلب کبھی ایک مہینے میں زیادہ سے زیادہ یہ کام کرتا ہے, باقی تو 11 مہینے دوسرے لوگ تو پردوشن ہی پھیلاتے رہتے ہیں. ایک کسان کے پردوشن سے کیا, کسان کی تو مجبوری ہے, مجبوری میں وہ اسے پھیلانا پڑتا ہے. اور جتنا دلی میں بیٹھے لوگوں کو اس پردوشن سے نقصان ہوتا ہے, اس سے زیادہ کسان کے بچوں کو اور کسان کو بھی اس کے سواستھ کا نقصان ہوتا ہے.
اس زہریلی ہوا میں کروڑوں لوگ سانس لے رہے ہیں. ایک جائزے کے مطابق ہر سال دلی میں 30,000 تک لوگ فضائی آلودگی کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچتے ہیں. ماہرین کے مطابق انتہائی باریک ذرات جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور صحت کو بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں.
کئی چیزیں ایسی ہیں جو سامنے نظر آ جاتی ہیں اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو سامنے نظر نہیں آتی. اب پولوشن 300 ہوا یا 400 ہوا, ہو سکتا ہے کہ امیڈیٹلی آپ کو کچھ نہیں ہو رہا, آپ کو سانس لینے میں تکلیف نہیں ہو رہی, لیکن یہی پولوشن جو ہے آپ کے باڈی کے اندر جا رہی ہے, آپ کے لنگس کے اندر جا رہی ہے, آپ کے ہارٹ کے اندر جا رہی ہے, آپ کی کڈنی کے اندر جا رہی ہے, اور کچھ نہ کچھ ہلکے ہلکے ڈیمیج کر رہی ہے.
لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا کوئی فوری حل نہیں. حالانکہ اسکول بند کر دیے گئے ہیں, تعمیراتی کاموں پر پابندی ہے اور سڑکوں پر چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے. حالات سردیوں میں زیادہ بگڑتے ہیں اور ابھی سردی ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوئی ہے. انومیتا رائے چودھری ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہیں.
This really signals health disaster.
ان کا کہنا ہے کہ صحت کے لحاظ سے یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. بچوں کے پھیپھڑوں کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے اور فی الحال حالات کو بہتر بنانے کے لیے کسی طویل مدتی حکمت عملی پر عمل نہیں کیا جا رہا. ماحولیات کے وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ یہ ذمہ داری ریاستوں کی ہے, لیکن یہ الزام تراشی کا موقع نہیں.
سینٹرل پولیوشن کنٹرول بورڈ نے کہا کہ اینٹ کے بھٹوں کو بند کریے, 10 سال پرانے ڈیزل وہیکل کو چیک کریے, سڑکوں کی صفائی اور اس پہ پانی چھڑکاؤ کریے, کیونکہ یہ سب چیزیں سیٹل کرے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلیم گیم میں جانے کا سمے نہیں ہے. دلی کی جنتا جو ہے اس سمے نجات چاہتی ہے اس وشے سے, اور وہ چاہتی ہے کہ جلدی سے جلدی واتاورن شدھ ہو. بلیم گیم کے اندر میرا نویدن ہے کہ پلیز مت جائیے, ایکشن میں آئیے.
بہرحال تیز ہوا چلے گی تو حالات کچھ بہتر ہوں گے, لیکن فی الحال اس گیس چیمبر سے کوئی فرار نہیں. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
پاکستان کے صوبہ سندھ کے صحرائی علاقے تھر کے بعض رہائشی کراچی میں کئی دن سے احتجاج کر رہے ہیں. یہ لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں, بلکہ کہیے اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں بجلی کے ایک بڑے منصوبے کے لیے پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے. اس سے متعلق ان کے مطالبات ہیں کیا, یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے آج احتجاج میں شامل بعض لوگوں سے بات کی.
کراچی پریس کلب کے باہر सिंध के इलाके थर से आने वाले लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये लोग उस इलाके के रहायशी हैं जहां पर इस वक्त कोयले से चलने वाला बिजली घर तामीर किया जा रहा है और ये कई सौ किलोमीटर दूर से चलते हुए यहाँ पर आए हैं। इससे पहले इनका ये एहतजाज जो था वो जो थर के मुख्तलिफ इलाकों में था और अब ये कराची आए। तो यहाँ पर हम इनके जो लोग हैं उनसे मालूम करते हैं कि क्या वजह है कि वो थर से यहाँ पर एहतजाज करते हुए आए। क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम एडवोकेट लीला राम है। यहाँ पे आने का ये रीजन है हम जो है ना वो मजबूरी में आए हैं। हमें जो है ना वो बिल्कुल तंग किया जा रहा है। वहाँ पे हमारी जमीन है जो आबाद जमीन है वहाँ पे इन्होंने बिल्डोजर वगैरह लगा के वहाँ के जो फसल वगैरह थे हमारे माल मवेशी के जो चरागाह थे हमारे कब्रिस्तान है वहाँ से जो है ना वो हम सदियों से वहाँ पे आबाद है। हमारे गाँव है 12 गाँव है वो बिल्कुल जो है ना वो तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। ये 40 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन के जरिए जो पानी एक कड़वा पानी है जहरीला पानी है हमारे गाँव के बराबर में जेरे आबाद 2700 एकड़ जमीन पे जो है ना वो ये छोड़ा जा रहा है जिससे जो है ना वो तमाम इंसानी आबादी को जो है वो बड़ा नुकसान होगा।
जी जिस इलाके के ये मुतासिर है वहाँ पे एंग्रो नामी एक कंपनी 300 मेगावाट के दो बिजली घर तामीर कर रही है जिसका दावा है कि वहाँ पर लोगों के जो मुतासिर हैं उनको मुतबादल रिहाइश भी फराहम की जा रही है और जो इलाका मुतासिर हो रहा है उसको मुआवजा भी दिया जा रहा है। तो आप ये बताएं कि जो कंपनी है वो तो ये कह रही है कि लोगों की मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है वो इलाके में तरक्की भी दे रहे हैं रोजगार भी दे रहे हैं तो आपको क्या एतराज है फिर?
सर जहाँ पे डैम बना रहे हैं वहाँ पे जो जमीन है वो उन लोगों की है। ये कंपनी जो कह रही है बिल्कुल गलत है। वहाँ के जो लोग हैं जिसकी कबूली जमीनें हैं वो यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। उनकी यही डिमांड है कि वो जमीन बेचना नहीं चाहते हैं वो जीना चाहते हैं। यहाँ के लोग जो इधर एहतजाज कर रहे हैं उनकी ज़मीन है वो इधर कबूली ज़मीन वाले इधर बैठे हैं उनका यही मुतालबा है कि गैराबाद जो ज़मीन पड़ी है साइडों पे उस पे जाके डैम बनाया जाए यहाँ आबाद ज़मीन को तबाह ना किया जाए।
यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि थर में जो काश्त होती है वो ज़्यादातर बारिश के पानी पे होती है और दूसरा उनका जो गुजर सफ़र का जो वसीला है वो माल मवेशी है। तो आप की कितनी ज़मीन मुतासर होगी?
साई असो अर्ज यो है असि मिस्किन मू मारवड़ा थर जा मिस्किन असी पोरे त मू आई असा 5 महीना धरना
बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त सिंध हुकूमत में शामिल है बल्कि उसका उसी की हुकूमत है वो उसके पुराने कारकुन हैं और इसी बिना पर वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और सैयद मुराद अली शाह जो वजीर आला हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि ये जो पानी वहाँ से जिसकी निकासी की जा रही है उस मनसूबे से उसको रोका जाए क्योंकि वो ज़मीन जो है नाकारा या बंजर बन जाएगी और ये कह रहे हैं कि जो ज़मीन का मुआवजा दिया जा रहा है तो ज़मीन का दर्जा रखती है उसका
सौदा
नहीं किया जाता।
रियाज सुहेल थर के लोगों से बात कर रहे थे। अगर आप चाहें तो ये पूरी गुफ्तगू बीबीसी उर्दू के फेसबुक के सफ़े पर भी देख सकते हैं। नूर नकमी कई अशरों से वाशिंगटन में मुकीम है। कमोबेश तमाम अदाकारों की तरह फिल्म्स और टीवी पर काम करने का शौक बचपन ही से रहा लेकिन उनका ख्वाब ब्रॉडवे पर काम करना था। वो न सिर्फ लॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी काम करने की ख्वाहिश रखते थे और आज वो अपना ख्वाब अमेरिका में पूरा कर रहे हैं। हमारी साथी इरम अब्बासी ने उनसे गुफ्तगू की।
ये आवाज़ नूर नगमी की है जो उनकी एक हॉलीवुड की फिल्म के क्लिप से ली गई है। वो वैसे तो एक मालियाती सर्विस के लिए काम करते हैं मगर वो साथ साथ अदाकारी भी जारी रखे हुए हैं। लॉलीवुड से काम शुरू किया और आज उन्हें हॉलीवुड से भी बुलावा आता है।
मैं वैसे तो एक फाइनेंशियल सर्विस का इदारा है उसके साथ मुंसलिक हूँ लेकिन फिल्म बनाता हूँ टीवी के लिए काम करता हूँ। हॉलीवुड में जब कभी हॉलीवुड से बुलावा आता है तो वहाँ भी चला जाता हूँ।
वो कहते हैं माजी में उनकी शक्ल के लोगों की हॉलीवुड में खपत नहीं थी मगर अब ऐसा नहीं।
हॉलीवुड में देखिए पैशन तो मेरा बचपन से यही था कि हॉलीवुड जाना है। देखिए मैंने जब ग्रेजुएट किया अमेरिकन एकेडमी से ये बात है 77 की उस वक्त हम जैसे लोगों के लिए इतने कैरेक्टर्स नहीं होते थे हॉलीवुड।
लेकिन शौक ने हिम्मत ना हारने दी।
मुझे शौक था ब्रॉडवे पे काम। बेशुमार ऑडिशंस दिए लंबी लंबी लाइनों में लगा लेकिन उस वक्त इस शक्ल के लोगों को इतना काम नहीं था। उसके बाद شباب کرانوی صاحب بہت مشہور ڈائریکٹر تھے، انہوں نے مجھے پاکستان بلایا اور وہاں میں نے 3-4 فلموں میں کام کیا جن میں ترانہ، خوشبو کے بعد پھر اب آفرز آتی ہیں، آڈیشنز آتے ہیں، میں آڈیشن پہ جاتا ہوں. دیکھیے ایک تو تھی میری فلم دی سینٹینل، مائیکل ڈگلس اس میں تھے، اس کے بعد ابھی ایک ریسنٹلی فلم.
نور نغمی ارم عباسی سے بات کر رہے تھے. ارم عباسی امریکہ میں امریکی انتخابات کے کوریج کے سلسلے میں یہ سائڈ شو تھا. سربین اختتام کو پہنچا. سربین کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری، پروڈیوسر ساجد اقبال، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، لندن سے سوزین لینن. تو میں پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. سربین سننے کا شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر فرد جاوید کی زبانی.
صدارتی انتخابی مہم کا آخری دن آن پہنچا. ڈیموکریٹک اور ریپبلکن صدارتی امیدوار انتخابی مہم کے اس مرحلے میں اہم ترین ریاستوں کا دورہ کر رہے ہیں. شام کے شہر رکا میں سیرین ڈیموکریٹک فورس نے پیش قدمی شروع کر دی. کارروائی کا مقصد موصل میں آپریشن کے دوران جنگجوؤں کو شام کے شہر رکا میں جمع ہونے سے روکنا ہے. شمالی عراق میں کرد جنگجوؤں کی داعش کے زیر قبضہ قصبے باشیکا میں پیش قدمی جاری ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق یمن میں جاری خانہ جنگی میں 7,000 سے زائد شہری ہلاک، جبکہ 37,000 زخمی اور کئی شہری غذائی قلت سے مر رہے ہیں. چین نے ہانگ کانگ کی سیاست میں براہ راست مداخلت کرتے ہوئے 2 منتخب نمائندوں کو عہدہ سنبھالنے سے روک دیا ہے. انڈین حکومت نے این ڈی ٹی وی ہندی کی نشریات 24 گھنٹے کے لیے معطل کرنے کا اپنا ہی نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا. اس معاملے پر کل سپریم کورٹ میں سماعت ہونا تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.